السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان
آئندہ مالی سال کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش. زراعت کے شعبے کے لیے مراعات کا اعلان. دفاعی بجٹ میں 11% اضافہ کیا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
پاکستان سمیت دنیا بھر میں گزشتہ سال سن 2014 کی نسبت دہشت گرد واقعات میں کمی دیکھی گئی. امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیل فلسطین تنازع کے جامع اور دیرپا حل کی حمایت کا دوبارہ یقین دلایا ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعے کے روز پارلیمنٹ میں مالی سال سن 2016-2017 کا بجٹ پیش کر دیا. یہ موجودہ حکومت کا 4th بجٹ تھا. تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعے کو آئندہ مالی سال کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا.
بجٹ میں مالی سال 16-17 کے کل اخراجات 4,395 ارب رکھے گئے ہیں, جو کہ 15-16 کے ریوائز ایسٹیمیٹ 4,096 ارب سے صرف 7.3% زیادہ ہیں. محصولات میں بتدریج اضافے اور اخراجات میں کمی سے ہی ہماری معیشت مستحکم ہوئی ہے.
وزیر خزانہ نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں 11% اضافہ تجویز کیا گیا ہے.
ڈیفنس کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان کے دفاعی بجٹ کے لیے 15-16 کے 776 ارب کے مقابلے میں مالی سال 16-17 میں 860 ارب روپے مختص کیے ہیں, جو کہ 11% کا اضافہ ہے.
انہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان کیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران کپاس کی فصل کی پیداوار 28% کم رہی, جس کی وجہ سے اقتصادی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہو سکا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال میں ملک میں زرعی شعبے کو مختلف مشکلات کا سامنا رہا.
قومی غذائی تحفظ کا انحصار بھی زراعت پر ہی ہے, لہذا زرعی شعبہ کی کارکردگی بہتری سے جی ڈی پی اور زرعی پیداوار میں اضافہ دیہی آبادی کی آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے. اجناس کے بڑھتے ہوئے ذخائر, کم ہوتی ہوئی قیمتیں اور غیر موزوں موسمی حالات کی وجہ سے زراعت کا شعبہ عالمی طور پر بحران کا شکار رہا, جس کے نتیجے میں زرعی آمدنی میں واضح کمی واقع ہوئی. رواں مالی سال میں زراعت کے شعبے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے مزید خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. محصولات میں کمی کے سلسلے میں ہم نے 15-16 کے بجٹ میں اعلان کردہ کئی رعایتیں دی تھیں, جس کا تقریباً کاسٹ 15 ارب تھی خزانے کو. یہ تمام رعایتوں کو 20-16-17 جو مالی سال ہے اس کو جاری رکھا جائے گا.
بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 10% تک اضافہ تجویز کیا گیا ہے.
12-13 اور 12-14 کے جو ایڈہاک الاؤنسز تھے سیلری کی انکریز, یعنی ان کو بیسک سیلری کا حصہ بنایا جا رہا ہے, ان کو مرج کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت کے تمام ملازمین کو 1 جولائی 2016 سے رننگ بیسک پے پر 10% ایڈاک الاؤنس دیا جائے گا. 10% انکریز کی جناب والا منیمم ویج, جو کہ ہم نے پچھلے سال 13,000 کی تھی, اس کو بڑھا کے 14,000 پہ مانا کیا جا رہا ہے. وفاقی سطح کے تمام پینشنرز کی پینشن 1 جولائی 2016 سے 10% کے میں اس میں اضافہ کیا جائے. نمبر 2, وفاقی حکومت کے 85 سال سے زائد کے پینشن کی پینشن میں 1 جولائی 2016 سے 25% کا اضافہ کیا جائے.
ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص وسائل میں پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں, توانائی اور شاہراہوں کی تعمیر کو ترجیح دی گئی. حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے. یہ بجٹ ایسے وقت پیش کیا گیا جب وزیر اعظم نواز شریف اوپن ہارٹ سرجری کے بعد لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں, تاہم انہوں نے اپنے آپریشن سے ایک روز قبل پیر کو لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہوئے بجٹ کی منظوری دی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کی موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ 4th بجٹ ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
عالمی دہشت گردی کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک عشرے سے زیادہ کے عرصے میں دہشت گرد حملوں اور ہلاکتوں میں سب سے زیادہ کمی آئی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں دہشت گردی سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال سن 2014 کی نسبت دہشت گرد واقعات میں 13 جبکہ ان میں ہونے والی ہلاکتوں میں 14% کمی آئی۔ جمعرات کو واشنگٹن میں جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ 2012 کے بعد پہلا موقع ہے کہ کسی ایک سال میں ایسے واقعات میں کمی دیکھی گئی، لیکن رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ متعدد ملکوں بشمول افغانستان، بنگلہ دیش، مصر، شام اور ترکی میں گزشتہ برس دہشت گرد واقعات میں ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ انسداد دہشت گردی کے قائم مقام رابطہ کار جسٹن سائبرل نے رپورٹ کے اجرا کے موقع پر بتایا کہ پاکستان کے لیے 2014 ایک پرتشدد سال رہا، لیکن 2015 میں دہشت گرد واقعات میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے متعدد دہشت گرد گروپوں کے خلاف 2014 کے اواخر اور 2015 میں بھرپور کارروائیاں کیں۔ پاکستان کی فوج نے جون کے وسط میں شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں اس کے بقول اب تک 3,500 سے زائد ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاوہ افغان سرحد سے ملحقہ ایک اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اور ان کارروائیوں کی بدولت ملک میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی۔ پاکستانی عہدیدار بھی یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال سن 2014 کی نسبت دہشت گرد واقعات میں 40% سے زائد کمی آئی۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار اور فوج کے سابق بریگیڈیئر سعد محمد خان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں کمی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے حاصل ہونے والے ثمرات کی غمازی کرتی ہے۔
جو پہلے دہشت گردی جس سطح پہ تھی، اگر آپ اس میں دھماکے دیکھ لیں، خود کش دھماکے دیکھ لیں، ٹارگیٹ کلنگز دیکھ لیں، باقی جو فگر ہیں اس کے، لا اینڈ آرڈر کے، ان تمام میں بہتری آئی ہے۔ جو اس کا وہ تھا نا، ایک پہلو جو اس کا عسکری پہلو تھا، جو ملٹری انسٹرومنٹ جس میں آپ نے استعمال کرنا تھا، اس میں تو بہتری آئی ہے، خاطر خواہ اس میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن جو باقی نیشنل ایکشن پلان جو اس کے ساتھ ساتھ چلنا تھا، اس میں کئی جگہوں پہ کوئی پیش رفت ہے، کئی جگہوں پہ کم ہے، کئی جگہوں پہ زیادہ ہے، کئی جگہوں پہ بالکل نہیں ہے۔
تاہم امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کرے، اور اس کا اشارہ حقانی نیٹ ورک کی طرف ہے جو امریکہ کے بقول افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے علاوہ افغان شہریوں کے خلاف ہلاکت خیز حملے کرنے میں ملوث ہے۔ تازہ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر بھی جسٹن سائبرل نے کہا کہ انسداد دہشت گردی میں پاکستان امریکہ کا کلیدی شراکت دار ہے، اور ہم پاکستانی حکومت کو اس کی سرزمین سے عسکریت پسندانہ کارروائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا اہم شراکت دار رہے گا۔ پاکستان کا اصرار ہے کہ وہ بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اور اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ایک عدالت نے مذہبی امور کے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کو حج کے معاملات میں بدعنوانیوں کے الزام میں 16 برس کی سزائے قید کا حکم سنایا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل سے سنیے۔
پاکستان کی ایک عدالت نے 2010 میں حج انتظامات میں بدعنوانی کے مقدمے میں سابق وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی کو 16 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک ذیلی عدالت اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج ملک نذیر احمد نے جمعے کو اپنے فیصلے میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل حج راو شکیل کو 40 سال جبکہ مذہبی امور کی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری آفتاب الاسلام کو 16 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ حامد سعید کاظمی نے عدالتی فیصلے کے بعد صحافیوں سے مختصر گفتگو میں کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ ان تینوں افراد کو 2010 میں پاکستانی حاجیوں کے لیے سعودی عرب میں کیے گئے انتظامات میں بدعنوانی کا مرتکب پایا گیا، لیکن ان تینوں کا موقف یہی رہا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ واضح رہے کہ حامد سعید کاظمی کو مارچ 2011 کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں انہیں اگست 2012 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 2010 میں حج انتظامات میں بدعنوانی اور پاکستانی حاجیوں سے زیادہ رقم وصول کرنے کی اطلاعات کا عدالت عظمیٰ نے بھی از خود نوٹس لیا تھا۔ حامد سعید کاظمی 2010 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور تھے۔ اور ان پر اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کابینہ کے ہی ایک وزیر اعظم سواتی نے بھی بدعنوانی کے الزامات عائد کیے تھے۔ بعد ازاں یوسف رضا گیلانی نے دونوں وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں حج انتظامات میں بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات پر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاہم طویل عدالتی عمل کے بعد حامد سعید کاظمی اور وزارت مذہبی امور کے دو افسران کو جمعے کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں دریا جمنا کے کنارے آباد غیر قانونی تجاویز بٹھانے کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کی ہے، جس کے نتیجے میں مظاہرین نے گولیاں چلا دیں۔ تفصیلی رپورٹ خالد حمید کی زبانی۔
بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش میں پولیس حکام نے جمعے کو بتایا کہ مظاہرین کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے باعث کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دریائے جمنا کے کنارے آباد متھرا میں جمعرات کو دیر گئے جب پولیس نے سرکاری اراضی پر سے غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کی تو ایک نیم مذہبی گروپ کے مظاہرین نے ان پر گولی چلا دی، اور اس دوران وہاں گیس کے سلنڈر پھٹنے سے آتش زدگی ہو گئی، جس سے 11 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اتر پردیش ریاست کے ایک اعلی پولیس عہدیدار دلجیت چودھری کے مطابق مرنے والوں میں دو پولیس افسر بھی شامل ہیں، جبکہ اس واقعے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ 2 سالوں سے آزاد بھارت ودھک وچارک کرانتی ستیا گڑھی نامی تنظیم نے 268 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے یہاں عارضی رہائش گاہیں بنا لی تھیں، اور حکومت سے ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں آبادی بڑھنے لگی اور ایک خیمہ بستی آباد ہو گئی، جہاں ہزاروں مرد، خواتین اور بچے رہائش پذیر ہوئے۔ اپریل میں الہ آباد کی عدالت نے قابضین سے یہ جگہ خالی کرنے کا کہا تھا، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے پولیس نے جمعرات کو عدالت کے حکم پر انہیں یہاں سے ہٹانے کے لیے کارروائی کی۔ دلجیت چودھری کے مطابق تقریباً 100 افراد نے مبینہ طور پر یہاں آنے والے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، جن میں سے بعض نے درختوں پر چڑھ کر پولیس پر گولی چلائی۔ ریاست کے وزیر اعلی نے پولیس بتایا کہ پولیس نے وہاں عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے گئی تھی، اور اس واقعے میں ملوث عناصر کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیل فلسطین تنازع کے جامع اور دیرپا حل کی حمایت کا دوبارہ یقین دلایا ہے۔ انہوں نے پیرس میں جمعے کے روز ہونے والی ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں امن کا حصول ان دونوں ریاستوں کے ساتھ مل کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے جیف کسٹر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیل سنیے۔ سفارتکار فرانسیسی قیادت میں مشرق وسطی میں امن کے عمل کو بحال کرنے کے لیے جمعے کی صبح اکٹھے ہوئے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے جمعے کے روز افتتاحی کلمات میں اسرائیل اور فلسطین کو امن کے جرات مندانہ انتخاب کے لیے کہا۔ فرانسوا اولاند نے امن کی جانب پیش قدمی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا محض ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے مشرق وسطی میں امن۔ یہ پیش قدمی بہت ہی اہم ہے، اور ہر ایک کو اسے محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ خطے کے لیے ایک موقع ہونا چاہیے۔ آج شروع کیے جانے والے کام کو سنجیدگی اور ایک عزم کے ساتھ آگے لے کر بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہی فرانس کے وزیر خارجہ چاہتے ہیں۔ یروشلم کے ایک رہائشی کا کہنا ہے، ایسے میں جب یورپ میں کئی ملکوں کے وزراء خارجہ جمع ہیں، میں نہیں جانتا کہ کوئی حل مل سکتا ہے یا نہیں۔ تاہم انہیں کسی نہ کسی حل تک تو پہنچنا ہی چاہیے۔ مجھے اس بارے میں یقین نہیں کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچا جا سکے گا۔ فرانس کی کوششوں کے بارے میں واشنگٹن کا رد عمل کافی دھیما ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اس اجلاس میں ان خیالات اور مقاصد کو محض سنیں گے جو فرانس اور دوسرے ملکوں کے وزراء پیش کریں گے۔ ایسے میں جبکہ فرانس کی قیادت میں کی جانے والی امن کی ان کوششوں میں اسرائیل اور فلسطین کی جانب سے کسی نے شرکت نہیں کی، امید کی ایک کرن اس صورت میں موجود ہے کہ اسرائیل کے انتہائی قوم پرست وزیر دفاع نے پیر کے روز اپنی حلف برداری کے موقع پر کہا تھا کہ وہ دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تارکین وطن کے بارے میں بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے جمعے کے روز کہا کہ بحیرہ روم میں جمعے کی صبح ڈوبنے والی کشتی سے 342 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ لکڑی کی اس کشتی پر تقریباً 700 تارکین وطن سوار تھے، جو دن کے ابتدائی حصے میں ڈوبنا شروع ہو گئی تھی۔ اس مقام کریٹ کے 70 میل جنوب میں ہے۔ ملک کے بارے میں ابھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ کشتی افریقہ کے شمال سے شروع ہوئی۔ آئی او ایم کی یونان میں تنظیم کی خاتون ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 25 میٹر لمبی ایک کشتی نے صبح سویرے ہنگامی پیغامات بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں 5 فوجی اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی فورٹ ہوڈ کے فوجی اڈے کی ایک ندی میں طغیانی کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ فوجی حکام کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کو معمول کی مشق کے دوران پیش آیا، جس میں ایک فوجی ٹرک ندی میں طغیانی کی نظر ہو گیا۔ 3 لاشوں کو فوری طور پر یہاں سے نکال لیا گیا، جبکہ دیر گئے 2 دیگر فوجیوں کی لاشیں ملیں۔ 4 فوجی اس واقعے میں تاحال لاپتہ ہیں۔ لواحقین کو مطلع کیے جانے تک فوج نے مرنے والے اہلکاروں کے نام ظاہر نہ کرنے کا بتایا ہے۔ ایک امریکی فوجی مال بردار طیارے نے جمعرات کے روز باغیوں کے لیے ہلکے ہتھیار اور ٹینک شکن میزائل فضا سے گرائے۔ یہ باغی شمالی شام کے قصبے ماریا میں دہشت گرد گروپ داعش کے ہاتھوں محصور ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے حلب شہر کے شمال میں داعش کے ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے بھی کیے، تاکہ ماریا کا دفاع کرنے والوں کی مدد ہو سکے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر اس وقت سنگاپور میں موجود ہیں، جہاں وہ ایشیا کی سیکیورٹی سے متعلق سب سے بڑے سالانہ فورم میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں دنیا بھر سے وزراء دفاع اور فوج کے سربراہان شریک ہوں گے۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ اجلاس، جسے شینگری لا ڈائیلاگ کہا جاتا ہے، 3 دن تک جاری رہے گا۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر ہفتے کے روز اس فورم سے خطاب کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے رہنماؤں کی اس اجلاس میں جنوبی بحیرے چین میں چین کی جانب سے مسلسل تعمیرات کا مسئلہ سر فہرست ہوگا۔ سنگاپور کے اپنے ہم منصب کے ساتھ گفتگو میں امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ چین اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرے گا۔ ایش کارٹر کے الفاظ،
All the countries of Asia are rising together. And they all make their own choices. And so I was simply saying that China, like other countries, will make its own choices. Obviously, we hope
Asia ke tamam mumalik ek saath milkar kaam kar rahe hain aur wo apne faisle khud karte hain. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیگر ممالک کی طرح چین بھی اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سب کا فیصلہ ایک ہو، جو سیکیورٹی کے نظام سے تعاون پر مبنی ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے۔ گزشتہ ہفتے مسٹر کارٹر نے متنبہ کیا تھا کہ چین جنوبی بحیرے چین میں جاری اپنی کاروائیوں سے دنیا میں خود کو تنہا کرنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ چین جنوبی بحیرے چین کے بیشتر حصے کا دعوے دار ہے، اور گزشتہ سال سے وہ چھوٹے جزیروں پر فوجی چوکیوں کی تعمیر بھی شروع کر چکا ہے۔ ان حصوں کے فلپائن اور ویت نام بھی دعوے دار ہیں۔ معدنیات سے مالا مال اس خطے پر کل 6 ممالک ملکیت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں جنوبی بحیرے چین کے علاوہ جزیرے نما کوریا، امریکہ چین تعلقات اور ایشیا میں اسلامک عسکری تحریک میں شدت جیسے موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ مسٹر کارٹر نے کہا ہے کہ ایشیا بحر الکاہل کا خطہ امریکہ کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اجلاس کے دوران امریکہ چین ملاقات ایجنڈے پر نہیں ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناگزینوں کے عالمی ادارے نے بتایا ہے کہ سوڈان کی جنوبی ریاست میں جنگ شروع ہونے کے 5 برس بعد بھی اس خطے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ مزید تفصیلات لیزا شلائن کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
ایسے میں جب جنوبی کردفان اتوار کے روز جنگ کی 5ویں برسی منانے کے لیے تیار ہے، اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے نے بتایا ہے کہ اس خطے سے لوگوں کے انخلاء میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 2011 میں جنوبی سوڈان کی آزادی کے بعد سوڈان کی حکومت اور ایک باغی گروپ سوڈان پیپلز لیبریشن موومنٹ نارتھ کے مابین کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ UNHCR نے کہا ہے کہ جن مسائل کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا تھا، وہ مسائل اب بھی موجود ہیں۔ UNHCR کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز نے کہا ہے کہ رواں سال میں اب تک 7500 پناہ گزین سرحد پار کر کے جنوبی سوڈان میں یدا کے علاقے پہنچ چکے ہیں۔ جہاں پہلے ہی 70,000 پناہ گزین موجود ہیں۔ مسٹر ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ساؤتھ کردفان میں تنازع شدت اختیار کر رہا ہے، آنے والے ہفتوں میں مزید لوگوں کے یہاں پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایڈرین ایڈورڈ کے الفاظ:
From the refugees, we're hearing of escalating violence, a talk of ground attacks, aerial bombings, the recent arrivals are also citing lack of food.
مہاجرین کی زبانی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پرتشدد واقعات میں تیزی آ رہی ہے، ان سے زمینی اور فضائی حملوں کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ حالات ڈورین کے علاقے میں اور اس کے مضافات میں خاص طور پر گمبھیر ہیں۔ بہت سے لوگ ٹرکوں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، بعض پیدل یا پھر سائیکلوں کے ذریعے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہاں پہنچنے میں تقریباً ہفتہ بھر لگ جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایڈرین ایڈورڈز کے۔ پناہ گزینوں کے مطابق جنوبی کردفان میں تنازع شمال مشرق تک پہنچ چکا ہے، اور بعض لوگ ان علاقوں میں پسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ یو این ایچ سی آر نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان پہنچنے والوں میں سے 90% خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس سفر کے دوران بے شمار بچے اپنے خاندان والوں سے بچھڑ چکے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق 2013 میں بننے والے کیمپ میں گنجائش سے زیادہ لوگ آباد ہو چکے ہیں، تاہم ساتھ ہی علاقے میں نئے آنے والے مہاجروں کے لیے ایک نیا کیمپ بنایا جا رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اگر انٹرنیٹ کے لیے ایپ تیار کرنے والے ایک مراکشی نژاد ولندیزی نوجوان نے اپنے پروجیکٹ پر کام جاری رکھا تو نیدرلینڈ کے مسلمان جلد ہی اپنی مسجدوں کے اماموں کے بارے میں آن لائن رائے دے سکیں گے۔ محمد مومن کا کہنا ہے کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ اماموں کو اپنے متعلق اپنے پیروکاروں سے فیڈ بیک یا رد عمل ملتا ہو۔ ایپ ڈیولپر مومن کا خیال ہے کہ ان کے تیار کردہ ایپ سے امامت کرانے والے یہ بہتر طور پر جان سکیں گے کہ ان کی کمیونٹیز میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ نوجوانوں کو بنیاد پرستی کی جانب مائل ہونے سے بھی روک سکیں گے۔ ایمسٹرڈیم سے وائس آف امریکہ کے سر غین ہو روز بلیٹ کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
محمد مومن، جن کی عمر 39 سال ہے، اپنے ایپ کا نام ممبر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے چبوترا نما مسنت۔ یہ ایپ مسجد میں عبادت کے لیے آنے والوں کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے امام اور ان کے خطبے کی ریٹنگ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ممبر نامی ایپ مسلمانوں کی جانب سے اپنے اماموں کے ساتھ معلومات اور خیالات کے تبادلے کا انداز بدل سکتا ہے۔
The member is bedoeld for imams and moskeegangers and it is a platform om
محمد مومن کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپ امام اور ان کے پیروکاروں کو قریب لانے اور ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے امام یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کمیونٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے محمد مومن کے۔ اس ایپ کا استعمال آسان ہے، اسے استعمال کرنے والے اپنی مسجد کے متعلق تحقیق اور ریسرچ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کتنے لوگوں نے پسند کیا ہے اور اس مسجد کے امام کے متعلق ان کی رائے کیا ہے، اور وہ اس ایپ پر اپنے امام کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مومن کو یہ ایپ بنانے کا خیال اس وقت آیا جب وہ ایک مسجد میں گئے تھے اور ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ صرف اپنا ہاتھ بلند کر کے سوال کرنے اور امام سے کسی چیز کی وضاحت حاصل کرنے کا اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ محمد مومن کے الفاظ:
مجھے
اس حوالے سے بھی اطمینان اور سہولت کا احساس نہیں ہوا کہ میں امام کے پاس جاؤں اور ان سے بالمشافہ بات کروں۔ میں کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا کہ جس کے ذریعے میں ان سے کچھ کہہ سکوں، اور وہ طریقہ مستقل نوعیت کا ہو۔ میں موبائل فون اور کسی ایسی چیز کے متعلق سوچ رہا تھا جسے امام بعد میں پڑھ سکے۔ محمد مومن کا خیال ہے کہ ان کا ایپ جہاد اور بنیاد پرستی کی جانب جھکاؤ کا کھوج لگانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے بنیاد پرستی پر مبنی نظریات کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ نظریات جنہیں اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے پھیلایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اپنی مسجد اور امام کے ساتھ پوری طرح رابطے میں نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ پھر ایپ ڈیولپر محمد مومن کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیسس اور دوسرے کٹر انتہا پسند گروپس اپنے نئے ارکان کی بھرتی کے لیے سوشل میڈیا کا بہت شد و مد سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نوجوانوں کو اپنے ایپ کی جانب متوجہ کر کے جہادی نظریات کی روک تھام کے لیے ایک زیادہ شعوری انداز کے جہاد کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے کئی اماموں سے یہ پوچھا کہ وہ اس ایپ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دینی علوم کے ایک ماہر اور مسلمان سکالر حسن البکالی کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ محض اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار عمومی طور پر سادہ ترین چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کی طرح جو بعض دفعہ خود تبلیغ کرتا ہے، انہیں اس بارے میں رد عمل جاننے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ حسن البکالی کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ فیڈ بیک یا رد عمل بہت اہمیت رکھتا ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آیا آپ ابھی تک صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، یا آیا کمیونٹی چاہتی ہے کہ بعض مسائل پر بات چیت کی جائے۔ یہ الفاظ تھے ایک مذہبی سکالر کے۔ نیدرلینڈ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے امام ترکی اور مراکش جیسے ملکوں سے لائے گئے ہیں، اکثر و بیشتر وہ مقامی زبان نہیں بول سکتے، اس لیے وہ عبادت گزاروں کے ساتھ ایک تعلق سے محروم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ان سے جو بمشکل ہی عربی بولتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر حسن البکالی کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ کمیونٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیرونی ملک سے آتا ہے، آپ اس کا مختصر تعارف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کا تعارف نہیں ہوگا جو اس کمیونٹی میں رہنے والے کسی شخص کا ہوتا ہے اور جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ یہ الفاظ تھے مذہبی سکالر حسن البکالی کے۔ محمد مومن اب ایپ کا دائرہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ایپ کی مزید ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے عوامی سطح پر چندے کی ایک مہم بھی شروع کر رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے، بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے۔ ڈین بیلسکی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جمع عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی۔ اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک۔ چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ڈوینڈن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے، محققین نے اس کا جائزہ لیا۔ 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں، گردوں، جگر، نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیلسکی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا ان سے سیڑھیاں چڑھنے، سودا سلف اٹھانے، ایک میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی، اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے، جیسے کہ وہ کمزور تھے، ان میں توازن نہیں تھا، وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبہ کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دی تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ تمام مطالعہ ایک جریدے پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کے نتائج سے بڑھاپے کے امراض کا نوجوانی میں پتہ چلانے اور ان کا تدارک کرنے میں مدد ملے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں ایک سرکاری اسکول کے استاد کے خلاف پولیس نے توہین مذہب کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع مظفر گڑھ میں سرکاری اسکول کے ایک استاد کو مقامی عدالت نے توہین رسالت کے مقدمے میں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ گزشتہ ماہ ضلع مظفر گڑھ کے علاقے گرمانی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں عربی کے ایک استاد کے خلاف چھٹی جماعت کے طالب علم دو بھائیوں کے والد کی درخواست پر توہین رسالت کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی خبروں کے مطابق مقدمے کی درخواست میں کہا گیا تھا کہ استاد نے پیغمبر اسلام کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، تاہم ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ توہین رسالت کا مقدمہ ذاتی اناد کی بنا پر درج کرایا گیا کیونکہ استاد نے درخواست گزار کے بیٹوں کو کلاس میں سزا دی تھی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مظفر گڑھ کے ضلعی پولیس آفیسر اویس احمد نے کہا کہ پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ استاد کے خلاف لگائے گئے الزامات درست تھے اور اسکول کے دیگر اساتذہ نے بھی ان کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ملزم کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔
بات سامنے جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ تھوڑا سا وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ بھی ہے اور اس نے وہ کہا ہے جو الیج چیزیں دو کی جا رہی ہیں وہ اس نے کہی ہیں، بٹ سٹل تفتیش چل رہی ہے، ہم کوئی بورڈ بیٹھیں گے پھر اس کے بارے میں رائے دیں گے۔ کوئی
وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جب ذہنی مریضوں کو توہین مذہب کے الزام میں مشتعل افراد نے نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی جرم میں ملزم کی ذہنی کیفیت کا جائزہ لینا لازمی ہے۔ زہرا یوسف نے بتایا کہ گزشتہ سال سندھ کے مینٹل ہیلتھ ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت توہین مذہب کے ہر ملزم کا نفسیاتی معائنہ کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
لوگوں کو پتا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے اور سوسائٹی میں بھی کیا ہو سکتا ہے، تو ذہنی طور پہ مطلب ممکن یہ ہے کہ ذہنی طور پہ وہ شخص پوری طرح سے نارمل نہیں ہے، تو یہ بالکل۔
منگل کو مظفر گڑھ میں ہی ایک ضلعی عدالت نے ایک شخص کو موبائل فون سے توہین آمیز پیغامات بھیجنے پر سزائے موت سنائی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور کئی افراد پر توہین مذہب کے قوانین کے تحت جھوٹے مقدمات بھی درج کرائے جا چکے ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ ہرات صوبے میں افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ ایک ڈیم کا افتتاح کریں گے۔ ایسے میں جب پانی کے مسئلے پر ملکوں کے درمیان سیاسی تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ڈیم پاکستان اور ایران جیسے ممالک کے لیے کیوں کر تحفظات کا سبب بن سکتا ہے؟ اس بارے میں علاقائی امور کے ماہر پروفیسر شیراز پراچا نے وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اس وقت ہندوستان کا افغانستان کے اندر انٹرسٹ اور ان کی ایکٹیویٹیز کی لمبی تاریخ ہے، سوائے طالبان کے دور کو چھوڑ کر اس سے پہلے بھی انڈیا کا یا ہندوستان کا افغانستان میں، جب وہ سوویت یونین کا حلیف تھا اور ہندوستان کا حلیف تھا، ان کا عمل دخل تھا، اور بعد میں بھی طالبان اور یہ جو 9/11 کے بعد جو صورتحال ہے، ہندوستان نے وہاں پر جیسے وہ کہتے ہیں وہ ویزیبل پروجیکٹس بنا رہے ہیں، وہ ملٹری کی سطح پر ان کی اتنی انگیجمنٹ، ڈیفینس سیکٹر میں ان کی نظر نہیں آتی، ان کی جو جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں, جو ویزیبل چیزیں ہیں, روڈز ہیں, کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں, اور یہ جو پاور جنریشن کے ہیں, یہ واٹر ڈسٹریبیوشن کے ہیں, اس میں وہ لوگ کام کر رہی ہیں. اور چونکہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہیں اور ان میں کوئی بہتری کی بجائے کچھ خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اس کو ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنا انڈیا اس اپرچونیٹی کو یوز کر رہا ہے, اور وہ افغانستان کے کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹیجک ٹول کے طور پر وہ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے. یہ ویسٹرن بارڈر پر جب پاکستان پر پریشر پڑے گا تو یہ ہندوستان اس کو اپنے انٹرسٹ میں سمجھتا ہے. لیکن یہ جو پانی کے پروجیکٹس ہیں اس کو اگر ہم الگ کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیے, اس سال اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2025-2030 کے لگ بھگ ساؤتھ ایشیا میں پانی کا بہت بڑا کرائسس ہوگا, اس میں پاکستان جو ہے ہندوستان پاکستان وہاں پر پانی کی کمی بہت بڑا ایک ایشو کے طور پر آنی ہے. سینٹرل ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں ازبکستان, کرگستان, کازاکستان اور تاجکستان کے درمیان پانی کے اوپر ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. تو جب بھی آپ اس طرح کا کوئی ڈیم کا پروجیکٹ بناتے ہیں تو ان ملکوں کو تشویش ہوتی ہے, حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور ایران مل کے کام کر رہے ہیں اور ان کے درمیان بڑا کوآپریشن ہے.
افغانستان بھی پارٹنر ہے, جیسے چابہار کا صوبہ ہے, سارے پارٹنر ہیں, لیکن حالات جیسے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پانی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں باقی ملکوں کو تحفظات ہوتے ہیں, فوکس ہوتے ہیں کہ اندر اگر ڈیم بنتا ہے تو وہ کس طرح متاثر کرتا ہے پاکستان کو یا ایران کو اپنی جیوگرافک سچویشن کے اعتبار سے.
ہرات کا تو دیکھیے پاکستان کے ساتھ اس کا وہ نہیں بنے گا, البتہ ایران کو ریزرویشن ہو سکتی ہیں. پاکستان اس کو مودی صاحب کے افغانستان اب جانے کو, اور یہ آپ نے خود کہا کہ ابھی ان کا یہ ریسنٹ دنوں میں دوسرا دورہ ہے, تو پاکستان کو جو جنرل سچویشن ہے, بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں ہندوستان اور افغانستان پہ, اس پر وہ تشویش ظاہر کر سکتا ہے اور اس کو ہونی ہوگی اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے. لیکن یہ جو ڈیم کا ایشو ہے اس پر ایران اس صورت میں اعتراض کرے گا کہ اگر ایران میں پانی کی سپلائی جو ہے یا ایران کو پانی کا کمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس پر ایران کو تشویش ہوگی, اور اس کو ہم پالیٹکس سے جو ریجنل پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو ایران بھی تشویش ہوگی. لیکن میں اس کی زیادہ تفصیل ابھی ہمارے سامنے چونکہ نہیں آئی, دیکھتے ہیں کہ اب وہ دورے کے بعد مودی صاحب جب یہ افتتاح کرتے ہیں تو ایران کے کیا پوائنٹ ہیں اور ان پوائنٹس کو کیسے ہندوستان اور افغانستان ایڈریس کرتے ہیں.
رواں سال پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد کے رابطے افغانستان سے تھے, جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ایک پالیسی بنائی جس کے تحت افغان مہاجرین کی ویزے کے بغیر پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی. اس پالیسی سے ان کے تجارتی کاروبار پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. رپورٹ کے ساتھ گل رخ.
پاکستان نے حالیہ دہشت گردی کے پیش نظر پاک افغان سرحد پر سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دیے جانے اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے دیگر حصوں میں افغان پناہ گزینوں کے خلاف آپریشن سے تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین یا تو خود چلے گئے یا اس کو افغانستان بھیج دیا گیا. اس سال افغان مہاجرین کی بہت کم تعداد افغانستان جا رہی ہے. اکثر یہ مہاجرین گرمیاں گزارنے کے لیے افغانستان جاتے ہیں. پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے زیادہ تر خاندان کے افراد دوسرے یورپی اور خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں اور زر مبادلہ کی ایک بڑی رقم پاکستان بھیجتے ہیں, لیکن حالیہ اس پالیسی سے یہ کاروبار بھی متاثر ہوگا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے سبب صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ صوبے میں مقیم افغان مہاجرین کو اس کے ملک واپس بھیج دیا جائے. افغان مہاجرین کی وجہ سے پورے صوبے میں امن اور امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے. اس حوالے سے پاک افغان کے تجزیہ کار میر ویس افغان کا کہنا تھا,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارڈر کو بند کرنے کی وجہ سے دونوں ملکوں کو نقصان ہو سکتا ہے. معاشی طور پاکستان کے ایشیا جو ہے وہ افغانستان نہیں جاتے اور پاکستان کو معیشی نقصان کرنا پڑے گا, اور افغانستان کو ضرورت کی جو چیزیں وہ نہیں مل سکتے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ اشرف غنی نے کہا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ بارڈر جلد سے جلد لوگوں پر یہ دروازہ کھول دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں دونوں اطراف, افغانستان اور پاکستان میں دونوں ایک قوم کی لوگ رہتے ہیں, ان کے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ, اس طرح بند ہونا جو کہ سب لوگوں کو مناسب نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب پاکستان کی سفارت اور پاکستان کی جو کنسلگریز افغانستان میں موجود ہے ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ لوگوں کو ویزے جاری کر سکے, کیونکہ اس سے راستے سے ہزاروں لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا.
گلروخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان میں بدھ کی رات طالبان کے ہاتھوں اغوا کیے جانے والے 17 مسافروں کو مقامی قبائلی سرداروں نے رہا کروا لیا ہے. ان لوگوں کو اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ بلخ ضلع سے بس کے ذریعے سرائے پول صوبے کے دارالحکومت جا رہے تھے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے ایک مشن یو این اے ایم اے کی ایک پریس ریلیز کے مطابق ان مسافروں کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے. چھ امریکی ریاستوں میں صدارتی نامزدگی کے انتخابات سے چند روز پہلے کرائے جانے والے رایاما کے جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ان کے ڈیموکریٹ ساتھی برنی سینڈرز کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا ہے. جمعرات کے روز کیلیفورنیا میں خارجہ پالیسی پر اپنی ایک اہم تقریر میں مسز کلنٹن نے اس میدان میں اپنے تجربات پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور کہا کہ اگر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر چنا گیا تو یہ ایک تاریخی غلطی ہوگی. مزید تفصیل زلاتی شاہ ہوک کی رپورٹ میں. نارنجی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے جو بندوقوں کے ذریعے تشدد سے متعلق آگاہی کی ایک علامت ہے اور امریکہ میں جمعرات 2 جون کو یہ دن منایا گیا. صدارتی نامزدگی کی امیدوار ہلری کلنٹن نے سان ڈیاگو میں حاضرین کو بتایا کہ ریپبلکن کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ٹرمپ کی کوئی تیاری نہیں اور یہ عہدہ جس علم, استقامت اور اہم ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا متقاضی ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کے لیے ناموزوں ہیں. ان کے الفاظ,
Donald Trump's ideas aren't just different, they are dangerously incoherent.
ڈونلڈ ٹرمپ کے نہ صرف تصورات مختلف ہیں بلکہ وہ خطرناک حد تک مبہم اور غیر مربوط ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ نظریات ہیں ہی نہیں, وہ صرف بے تکی لفاظی, ذاتی عداوتیں اور کھلم کھلا جھوٹ ہیں. ہلری کلنٹن نے کہا کہ ایک منہ پھٹ کاروباری شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جو اپنے پاس جوہری ہتھیاروں کے کوڈ رکھتا ہو, کیونکہ وہ ملک کو محض اس بنا پر جنگ میں دھکیل سکتا ہے کہ کوئی اسے تنگ کر رہا تھا.
This is a man who said that more countries should have nuclear weapons including Saudi Arabia.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کہا کہ سعودی عرب سمیت زیادہ ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہونے چاہیے. یہ وہ شخص ہے جو نیٹو میں ہمارے اتحادیوں کو چھوڑ دینے کی دھمکی دے چکا ہے, ان ملکوں کو جو بیرونی دنیا میں دہشت گردوں کو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہوں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ہلری کلنٹن نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ امریکی معیشت کو اپنے کچھ جوئے خانوں کی طرح تباہ اور برباد کر دے گا جن کا دیوالیہ نکل چکا ہے. ٹرمپ نے فوری طور پر ان تبصروں کا ٹویٹر پر جواب دیا جیسا کہ ان کی عادت ہے. انہوں نے کلنٹن کی کارکردگی کو خراب قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ صدارتی امیدوار نظر نہیں آتی. اب تک بہت سے ریپبلکنز بھی ٹرمپ پر اسی طرح نکتہ چینی کر رہے ہیں جس طرح کے ڈیموکریٹس, لیکن ان کی بڑھتی ہوئی عوامی مقبولیت کے پیش نظر بہت سے لوگ انہیں صدارتی عہدہ حاصل کرنے کے لیے پارٹی کے واحد انتخاب کے طور پر دیکھتے ہیں. جمعرات کے روز کانگریس میں چوٹی کے ریپبلکن رہنما ایوانزیری کے پال رائن نے بھی ٹرمپ کی تائید کا اعلان کیا. ان کے الفاظ,
It is no secret that Donald Trump and I have had some disagreements. It's no secret that we've
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور میرے درمیان کچھ اختلافات تھے. یہ کوئی راز نہیں ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم ایک یا دو مسئلوں پر آپس میں الجھ چکے ہیں. لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یہ ریپبلکنز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم مل کر کوئی ایسا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جس سے ہماری پارٹی کو حقیقی معنوں میں متحد ہونے میں مدد ملے تاکہ اس سال موسم خزاں میں انتخابات کے موقع پر ہم بھرپور قوت کے ساتھ موجود ہوں. یہ الفاظ تھے پال رائن کے. کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے ابھی تک ورمونٹ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر برنی سینڈرز کا مقابلہ کر رہی ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. ایسے میں جب برطانیہ 23 جون کے ریفرنڈم میں یورپی یونین کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے, روس یورپ میں ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جو برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ہے. تفصیل اس رپورٹ میں. ایسے میں جب برطانیہ کے کئی پبز میں اس معاملے پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے یا نہیں، روس میں کئی مقامی لوگ اس کے حق میں ہیں۔ ماسکو میں ریڈیو میں کام کرنے والی ایک خاتون مرینا کارپووا کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ برطانیہ ایک ممتاز ملک ہے جسے حقیقتاً یورپی یونین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان یونین حکومتوں سے فاصلہ رکھے ہوئے ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ یورپی یونین کے بغیر زیادہ بہتر ہے۔ روس نے کریملن کے اس پروپیگنڈے کو دہرایا کہ ووٹ سے قطع نظر برطانیہ کا مقصد روس کو کمزور کرنا ہے۔ روس میں ایک مینیجر ندیزادہ سٹیفنووا کہتی ہیں، حتیٰ کہ برطانیہ باقاعدہ طور پر یورپین یونین سے الگ بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کا تعلق اور رابطہ جوں کا توں رہے گا، یہ پھر بھی ہر وہ کام کرے گا جو روس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کریملن یورپی یونین کے مخالف جذبات کا بیج بو رہا ہے اور یورپ میں روس دو سیاستدانوں سے پینگے بڑھا رہا ہے۔ کارنیگی ماسکو سینٹر کے الیگزینڈر بارنوف کہتے ہیں، کم دشمنی کا مطلب ہے کہ روس کے کچھ مقاصد سے نظریں بند کر لی جائیں، جیسا کہ روس کے گرد سوویت یونین کے قیام کے بعد کے علاقوں کا اتحاد۔ یہ الفاظ تھے کارنیگی ماسکو سینٹر کے الیگزینڈر بارنوف کے۔ بریگزٹ کا مطلب ہے یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی، اور اس سے یہ ہوگا کہ یونین اپنے ایک ایسے رکن کو کھو دے گی جو یورپ میں روسی اثر و رسوخ کا مضبوط ترین مخالف ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ نگار پیٹر کریکو کے، انہوں نے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کہا،
سو اٹس پارشلی اباؤٹ ڈس انٹیگریٹنگ دی یورپین یونین ایز اے ہول،
یہ جزوی طور پر یورپی یونین کا شیرازہ منتشر کرنے اور مجموعی طور پر اسے غیر مستحکم کرنے کے بارے میں ہے، اور دوسری جانب یہ عظیم برطانیہ سے متعلق بھی ہے جو کہ ولادیمیر پوٹن کے روس کا ایک سخت ترین نقاد بھی ہے۔ برطانیہ کے بغیر یورپی یونین ہو سکتا ہے کہ روس کے خلاف پابندیوں کو ختم کر دے اور مسٹر پوٹن کے مقاصد اور عزائم کی مزید حوصلہ افزائی کرے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پیرس کا دریا سین شدید بارشوں کے باعث ابل رہا ہے اور میوزیم کے نگہبان فن کے نادر نمونوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام کے لیے بین الاقوامی مددگار گروپ یا آئی ایس ایس جی نے اپنے حالیہ اجلاس کے بعد اعلان کیا ہے کہ روس اور ایران سمیت تمام فریق عداوتوں کے خاتمے کو تقویت دینے، شام میں انسانی ہمدردی کی امداد کی رسائی یقینی بنانے اور کسی سیاسی تبدیلی کی جانب پیش رفت پر متفق ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں جس چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے ان امکانات کو کسی معاہدے کی حقیقت میں تبدیل کرنا۔ پہلا قدم ان عداوتوں کے خاتمے کو کسی جامع فائر بندی کی شکل دینا ہے۔ ایک بیان میں شام کے لیے بین الاقوامی مددگار گروپ یا آئی ایس ایس جی نے تمام گروپس پر طاقت کا آدھا دھند استعمال روکنے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ہم ایسے علاقوں پر جہاں زیادہ تر عام شہری یا عداوتوں کے خاتمے کے فریق آباد ہیں، فضائی بمباری روکنے کی خاطر شام کے عہدیداروں کے ساتھ کام کرنے سے متعلق روسی وابستگی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گروپ آئی ایس ایس جی کے بیان میں عداوتوں کے خاتمے کے تمام فریقوں سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ خود کو مادی طور پر اور سیاسی طور پر داعش اور النصرہ سے الگ کر لیں۔ اس ضمن میں امریکہ غیر ملکی جنگجوؤں، ہتھیاروں اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی اعانت کے سلسلے کو روکنے میں مدد کے ساتھ بدستور وابستہ ہے۔ شام کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کی ترسیل بدستور انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یکم جون سے اگر اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی امداد کو ایسے کسی بھی علاقے میں پہنچنے سے روکا گیا جہاں اس کی ضرورت ہے تو آئی ایس ایس جی خوراک کے عالمی ادارے سے اپیل کرتا ہے کہ وہ فضائی انتظام اور فضائی ذریعے سے امداد گرانے کی مہم شروع کرے۔ اس کے علاوہ خوراک کا عالمی ادارہ دیر الزور میں، جہاں وہ پہلے ہی 1,00,000 سے زیادہ افراد کو لگ بھگ 460 میٹرک ٹن خوراک فراہم کر چکا ہے، فضائی ذریعے سے امداد گرانے کی رفتار تیز کر دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ان علاقوں میں امداد کی ترسیل کو پورے شام میں ایک مکمل، مستقل اور بلا روک ٹوک رسائی کی جانب ایک قدم ہونا چاہیے، اور آخری نقطہ یہ ہے کہ 1 اگست تک شام میں کسی سیاسی منتقلی کے لیے کسی معاہدے کا لائحہ عمل طے کرنے پر تفصیلی مذاکرات ہونے چاہیے۔ ان مذاکرات میں کسی وسیع غیر فرقہ وارانہ عبوری انتظامی ادارے کے ڈھانچے، رکنیت، قواعد و ضوابط اور اس کے عمل دخل اور ذمہ داریوں کو زیر بحث لانا چاہیے۔ شام کے لاکھوں باشندوں کے مستقبل کا انحصار توازن پر ہے، اسی لیے یہ چیز انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ تنازع کے تمام فریق ان اقدامات پر فوری طور پر عمل درآمد کریں جن پر شام کا بین الاقوامی مددگار گروپ متفق ہو چکا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ کے بہت سے بڑے بڑے شہروں میں برسوں کے بعد قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ برس قتل کی وارداتوں کی تعداد زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ اب واشنگٹن ڈی سی کے قانون ساز یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام ترتیب دے دیا جائے جس کے تحت ایسے نوجوانوں کی مالی امداد کی جائے جو غربت کے باعث جرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں یا ملوث ہو چکے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں باعزت روزگار مل جائے اور جرائم کی طرف مائل نہ ہوں۔ ایریکا بریسکو پہلے ایک مجرمانہ زندگی گزار رہی تھی، اب وہ ایک فیشن ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ وہ نوجوانوں کے لباس تیار کرنا سیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس ٹریننگ پروگرام سے انہیں زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد ملی ہے۔ اس کی مدد سے مجھے یہ واضح ہونے میں مدد ملی ہے کہ میں یہ کام بھی کر سکتی ہوں اور میں اس ہنر کو سیکھ لوں گی۔ میرے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ ایریکا کہتی ہے کہ وہ پرعزم ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گی۔ واشنگٹن ڈی سی کی سٹی کونسل ایک اور اسی طرح کا پروگرام شروع کرنا چاہتی ہے جس کی مدد سے نوجوانوں کی کونسلنگ، جاب تربیت اور مالی امداد کی جائے گی تاکہ وہ جرائم سے دور رہیں۔ کمیونٹی کے ایک اور سرگرم کارکن رونلڈ مارٹن کہتے ہیں،
Why can we invest in helping young people, you know, heal from their wounds?
ہم نوجوانوں کی مدد کے لیے سرمایہ کاری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ انہیں کارآمد اور پرامن شہری بنانے کے لیے یہ امداد ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ رونلڈ مارٹن جیل سے نکلنے کے بعد ڈی سی کے ایک کمیونٹی کارکن بن گئے۔ انہیں 8 برس قبل والا وہ کامیاب ترین پروگرام یاد ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو $300 ماہانہ ادا کیے جاتے تھے تاکہ وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ مارٹن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں سے واشنگٹن میں اسی پروگرام کی وجہ سے پرتشدد جرائم میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس دوسرے مالی اعانت کے پروگرام سے کوئی خاص نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ 200 لوگوں کو رجسٹر کرنے کے لیے اس سے شہر کو تقریباً $500,000 کا خرچ آئے گا۔ ڈی سی پولیس کمانڈر وندیتا یادکر کا کہنا ہے،
We reward for information towards the closure of crimes, but not specifically to stay out of trouble.
ہم جرائم کے خاتمے کے لیے اطلاعات فراہم کرنے والوں کو ریوارڈز دیتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی مشکلات سے دور رہنے کے لیے نہیں۔ ڈی سی پولیس کمانڈر کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پروگرام کے فوائد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن امید ہے کہ سیاست آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یقیناً جرائم کو روکنے والے اس پروگرام سے نوجوانوں کو فائدہ پہنچے گا تاکہ وہ صحیح راہ پر گامزن ہوں۔ پاکستان میں بھی آئے روز دہشت گردی کے واقعات نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور تجزیہ نگاروں کے بقول اس کی بنیادی وجہ غربت، تعلیم کی کمی اور بے روزگاری ہے۔ زیادہ تر دہشت گردی کے واقعات میں نوجوانوں کے ملوث ہونے کی اطلاعات سامنے آتی ہیں، لہٰذا حکومت اور سول اداروں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے ایسے ہی پروگرام ترتیب دیں جو نہ صرف انہیں تعلیم، تربیت اور ہنر فراہم کرے بلکہ ان کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے کچھ تازہ ترین معلومات اور خبریں لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ برطانیہ لیے چلتے ہیں پہلے آپ کو، جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کے باغوں، پارک اور سبز مقامات پر اترنے والے پرندوں کا شمار کیا۔ پک گارڈن برڈ واچ نامی جائزے میں برطانیہ بھر کے باغوں اور پارکوں میں دکھائی دینے والے پرندوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے جنگلی حیات پر دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے سالانہ سروے میں حصہ لیا۔ پرندوں کے تحفظ کی تنظیم رائل سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھروں کے آنگن، باغات، پارک اور سبزے والے مقامات پر بیٹھیں اور وہاں اترنے والے پرندوں کا شمار کریں اور پھر نتائج کو رائل سوسائٹی کی ویب سائٹ پر ریکارڈ کر دیں۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر برطانیہ میں موسم سرما کا گرم ترین مہینہ رہا اور زیادہ بارشوں کا مہینہ رہا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم کے اثرات نے یورپ اور ایشیا میں عام پائے جانے والی لمبی دم والی چڑیا کو کتنا متاثر کیا۔ رائل سوسائٹی یا آر ایس پی بی کے مطابق بگ گارڈن برڈ واچ سروے کے 1979 میں شروع ہونے کے بعد سے اسٹارلنگ چڑیا اور قلا نامی پرندوں کی تعداد میں بالترتیب 80% اور 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ قومی سطح پر تنظیم کی طرف سے پچھلے سال 85 لاکھ پرندوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اس سروے کی مدد سے انہیں پرندوں کی تعداد میں تبدیلیوں اور طویل مدتی رجحانات کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے۔ آر ایس پی بی کی ویب سائٹ کے مطابق اس سال 2016 کی سروے میں حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد 1,74,426 رہی، جبکہ برطانیہ بھر کے باغات اور پارکوں میں دکھائی دیے جانے والے پرندوں کی مجموعی تعداد 34,92,180 ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح کا ایک سالانہ سروے اسکولوں کی طرف سے بھی جاری ہے جو 12 فروری تک جاری رہے گا۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ میں خطرے سے دو چار پرندے کون سے ہیں۔ موسم بہار میں افریقہ سے برطانیہ ایک کوئل آیا کرتی تھی، اس کی تعداد میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ تنظیم کی طرف سے کوئل کو معدومی کے خطرے سے دو چار پرندوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں اس پرندے کی نصف آبادی برطانیہ سے غائب ہو گئی۔ پھر برطانیہ میں فلائی کیچر یا مکھیاں پکڑنے والی چڑیا باغات اور چرچ کے برآمدوں میں وسیع پیمانے پر ہر سال گھونسلے بنایا کرتی تھی، لیکن اب شاذ و نادر ہی ان پرندوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے پرانے گھونسلوں کو خالی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر کچھی کبوتر موسم گرما میں برطانیہ میں بہت کثرت سے دیکھے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں خطرناک شرح سے کمی واقع ہو گئی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز کسی بھی مرض کے تفصیلی ایکس رے، ایم آر آئی اور بلڈ ٹیسٹ سے پہلے کوئی دوا یا علاج تجویز کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ گزشتہ 2 عشروں سے متبادل طریقہ علاج کی بڑھتی مقبولیت ایک دلچسپ بات معلوم ہونے لگی ہے۔ امریکہ میں متبادل طریقہ علاج کا تصور قدرے نیا سہی، مگر اس کی جڑیں دنیا کی قدیم تہذیبوں سے جا ملتی ہیں، جیسا کہ چینی طب میں آکوپنکچر یا طب اسلامی میں حجامہ یا کپنگ کا طریقہ کئی ہزار سال سے رائج ہے۔ تو پھر امریکہ جیسے ملک میں ڈاکٹر اپنے مریضوں کو متبادل طریقہ علاج آزمانے کا مشورہ کیسے دینے لگے؟ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دراصل جدید اور قدیم طریقہ علاج کے درمیان ایک راستہ نکالنے جیسی بات ہے۔ امریکہ یا مغربی ملکوں میں متبادل طریقہ علاج کے پر اثر ہونے کے نتائج سامنے آنے کے بعد اسے امریکہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اپنی خوراک اور وزن کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر اپنے پٹھوں میں کھنچاؤ اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے آکوپنکچر، ڈائٹ اور یوگا جیسی مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں، تاکہ ان کے جسم بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بہتر طور پر قبول کر سکیں اور وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال بھی رکھ سکیں۔ اور ایک چلتے چلتے فیس بک کے بارے میں ایک خبر آپ کو سناتے چلیں۔ فیس بک کے صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنے دوستوں کی پوسٹ کو نہ صرف پسند کر سکیں گے یعنی لائک کر سکیں گے، بلکہ صرف ایک ہی بٹن دبا کر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے۔ فیس بک کے شریک بانی مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ اب جلد ہی فیس بک کے 1.6 ارب سے زائد صارفین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سماجی روابط کی ویب سائٹ یعنی فیس بک پر اپنے جذبات کا فوری اظہار کرنے کے زیادہ طریقے ہوں گے۔
کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے اسفر امام. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.